الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کے دو مقامات اور سورہ مائدہ سے ایک مقام ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تیسری جگہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے، پورا کر دیا اس کو. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو تمہارے لیے تکمیل کر دیا دین کی. و اتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے. و رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا ہے. یہاں دو اصطلاحات کہہ لیجئے یا الفاظ کہہ لیجئے استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے دین. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا ہے. یہ تینوں مقامات جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کا خلاصہ یا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بحیثیت دین جو پسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے. سب سے پہلی چیز، اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے لغوی مفہوم جو ہے وہ ہے گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، فرما برداری اختیار کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، ٹو سرنڈر یا ٹو سبمٹ، جو بھی کہیں. اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف یعنی دین، جس میں زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ تعالی کی فرما برداری اختیار کی جائے، یہ ہے اس کا اصطلاحی مفہوم. یہ آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا لفظ ہے دین. ہمارے ہاں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے مذہب اور ایک ہے دین، اور عموماً ہم ان کو آپس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں. مذہب کا جو مفہوم ہے، مذہب کا لغوی مفہوم ہے کوئی روش، طریقہ، پناہ گاہ، اور پھر اسی سے آگے بڑھ کر اعتقاد کے مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے. ہمارا جو دینی لٹریچر ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اس کے اندر مذہب جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے مکتبہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں, اسکولز آف تھاٹ جو ہے, مثلا عام طور پر آپ نے سنا ہوگا مذہب حنفی, مذہب شافی, مذہب مالکی, مذہب حنبلی. تو جو بھی فقہی مسالک ہے یا جو بھی فقہی مکاتب فکر ہے ان کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا, اور اس میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یعنی اس کے اندر جو بھی مذہب کا جو عام مفہوم ہے, یہ تو ہو گیا وہ فقہی لحاظ سے. اور اس وقت دین کا جو مفہوم ہے, بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ہیں. ایک گوشہ اس کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, اور ایک گوشہ اس کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اس وقت مذہب کا جو محاورے میں ترجمہ کیا جاتا ہے, یا اس وقت جو بھی کہہ لیجیے عالمی پس منظر ہے, یا گلوبل ویلج کے تناظر میں جو اس کا مفہوم سمجھا جاتا ہے, وہ کیا ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو مذہب, جس کو مذہب کہا جاتا ہے. اب اس کو دیکھ لیجئے, انفرادی دائرہ انسان کا کیا ہے, اس کے کچھ اعتقادات ہیں. ہر شخص کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے, کوئی ایک خدا کو پوجتا ہے, اس کی پرستش کرتا ہے, اس کی بندگی کرتا ہے, اس کو ایک مانتا ہے, کوئی دو مانتا ہے, کوئی سو مانتا ہے, کوئی کسی کو نہیں مانتا. قریش کے ہاں اگر یوں کہا جائے کہ اس وقت ان کا سرکاری مذہب وہ مشرک تھا, اس وقت بھی وہ لوگ موجود تھے جو کہتے تھے نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر, ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں, اور ہمیں ہلاک نہیں کرتی مگر گردش زمانہ. کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, بس خود ہی ایک سسٹم ہے, ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے. تو کوئی نہ کوئی عقیدہ, اسی طرح کچھ ماننے والے ہیں, آخرت کو ماننے والے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہے, بس ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. کچھ کا یہ تصور ہے ایک دوسرا جنم ہمیں مل جائے گا, اگر اچھے اعمال کریں گے تو اس سے بہتر جنم ہمیں ملے گا, وہاں ہم اچھے جنم میں چلے جائیں گے, برے اعمال کریں گے تو وہ کوئی برا جنم جو ہے وہ ہمیں وہاں پر مل جائے گا. یہ مختلف تصورات ہیں, کچھ اعتقادات ہیں. پھر انہی اعتقاد کی بنیاد پر انسان جس کو بڑا مانتا ہے, جس کو اپنا رب مانتا ہے, جس کو اپنا خدا مانتا ہے, پھر اس کی پرستش کرتا ہے. مسلمان عبادت کرتے ہیں اللہ کی, نماز, روزہ, حج, زکات, دوسری مراسم عبودیت ہے. کوئی مندر جاتا ہے, وہاں جا کر دنڈوت کرتا ہے, کوئی چرچ جا کر اپنی عبادت کرتا ہے, کوئی گردوارا جاتا ہے. تو ہر ایک کی اس جو اعتقاد ہے, جو اس کے عقائد ہے, اس کی بنیاد پر پھر کچھ عبادات ہے. پھر اس سے آگے بڑھے تو پھر انہی کی بنیاد پر کچھ مذہبی رسومات ہیں. وہ مذہبی رسومات کیا ہیں؟ پیدائش ہوئی ہے, اس پیدائش کے موقع پر ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے, کو اس کے اذان اور اقامت ہے, ختنہ ہے, عقیقہ ہے, کوئی یہ کرے گا, کوئی اس کو بیپٹائز کرتے ہیں, کوئی اور اس طریقے سے. اسی طرح شادی ایک انسان کی ضرورت ہے, ہر شخص شادی کرتا ہے. اس موقع پر کچھ مذہبی رسومات ہیں. نکاح, اس کا ایک طریقہ یہ ہے, کو پھیرے ڈلوا رہا ہے, اس کا ایک طریقہ وہ ہے. وہ علیحدہ چیز ہے کہ آج ہمارے ذہنت میں مسموم ہو گئے ہیں وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر, کہ ہمارے بچے پوچھتے ہیں یہ شادی کیسے ہو گئی, اس میں تو پھیرے ڈلے ہی نہیں, یہ شادی کیسے ہو گئی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. عیسائیوں کے اپنا ان کا طریقہ ہے, چرچ جاتے ہیں. ہم لوگ تو مسجد میں آ کر نکاح پڑھواتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی, اب مسجد میں جا کر نکاح ہوگا. لیکن عیسائیوں کا ایک ہے, چرچ جاتے ہیں, دونوں جاتے ہیں, لڑکا بھی جاتا ہے, لڑکی بھی جاتی ہے, اور وہاں ان کو جو ہے جو عقد نکاح ہے اس میں باندھ دیا جاتا ہے. اسی طرح تدفین کا معاملہ ہے. اب ڈیڈ باڈی کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے، اس کو کہیں جلا دینا ہے یا اس کو بس رکھ دینا ہے، پرندے آ کر اس کا گوشت کھا لیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ مختلف چیزیں ہیں. تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے یا انفرادی دائرہ ہے، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت کا جو محاورہ ہے، اس وقت کا جو ایڈیم ہے، یا اس کو میں نے جیسے کہا کہ عالمی پس منظر میں اور گلوبل ویلج کے تناظر میں یہ مذہب اس کو سمجھا جاتا ہے، انفرادی زندگی سے متعلق، انفرادی دائرے کے اندر. اس میں بہرحال کسی اجتماعیت کا، کسی ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہر شخص آزاد ہے. ایک شخص ایک خدا کو مانتا ہے، دو کو مانتا ہے، سو کو مانتا ہے، ہزار کو مانتا ہے، ہر حجر اور شجر کو وہ خدا مانتا ہے، کوئی پابندی نہیں. اسی طرح اس سے آگے وہ کہیں پر بھی جاتا ہے، نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، گردوارے جاتا ہے، مندر جاتا ہے، کہیں پر بھی جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. رسومات جس انداز سے اور جس طریقے سے وہ ادا کرنا چاہے، وہ پھیرے ڈلواتا ہے، نکاح کرتا ہے، اپنی جو میتیں ہیں ان کی تدفین کرتا ہے یا وہ جلا دیتا ہے، کو کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ہر شخص آزاد ہے اپنی انفرادی زندگی کے اندر. یہ ہے انسان کا وہ ایک حصہ. دوسرا حصہ جو ہے جس کو سیکولر فیلڈ کہا جاتا ہے، اس کے اندر معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے اور سیاسی نظام ہے. اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں، اوپر کیا طے ہوگا اس میں مذہب کا کوئی کام نہیں. یہ وہ اجتماعی حصہ جو ہے، اس کے اندر پھر کہا جاتا ہے مثلا سیاست کے اندر بڑا کون ہوگا، کس کو قانون بنانے کا اختیار ہوگا، یہ چیز بہرحال وہ مل کر طے کریں گے. جس طرح بھی ہے سیکولرزم کے اندر جو اب چل رہا ہے، جو بھی نمائندگان ہوں گے ان کا کام ہے، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر رہ سکتے ہیں. اسی طرح معیشت کے اندر پیسے کمانے کے کون سے طریقے جائز ہیں، کون سے طریقے ناجائز ہیں. اسی طرح معاشرت، کچھ معاشرتی اقدار ہوتی ہیں، ہر معاشرے کے اندر کچھ معاشرتی اقدار ہیں. اسی طرح کچھ سوشل ایولز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر کون اونچا ہے، کون نیچا ہے، یہ نسلی امتیاز جو اب چل پڑا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ ہے معاشرتی نظام. تو معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس کے بارے میں یہ جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے، اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ مذہب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے اس کا کہ اللہ کے نزدیک اسلام تو صرف دین ہے. یہ ہم نے جو اس کو مختلف حصوں میں بانٹ لیا ہے اور مذہب بنا کر اس کا ایک علیحدہ حصہ کر لیا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بالکل اپنی سیکولر زندگی اور اس کو بالکل علیحدہ کر لیا، نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک وحدت ہے، یہ اکٹھے ہیں، ایک یونٹ ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. دین کا لفظ تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں تو یہ پوری گفتگو ہماری سمجھ میں آ جائے گی. دین کے جو لغوی معنی ہے وہ بدلے کے ہیں. ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، اسی طرح نماز کی ابتدا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے جس میں بدلہ دیا جائے گا. اچھے کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو برا بدلہ ملے گا. اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے کما تدین و تدان، ہم اس کے اردو میں ہیں مختلف، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ کہا جاتا ہے عام طور پر. تو لغوی مفہوم جو ہے وہ ہے دین کا بدلہ، جزا و سزا. اب یہ بدلہ یا جزا و سزا جو ہوگی وہ کوئی الٹ اپ تو نہیں ہوگی، بلکہ کسی قانون کے تحت، کسی ضابطے کے تحت ہوگی. کیونکہ بدلہ کسی قانون اور ضابطے کے تحت ہی دیا جا سکتا ہے. اس مفہوم میں قرآن مجید میں سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. حضرت یوسف علیہ السلام، جو ان کا پورا واقعہ ہے، اور جب بھائی پھر آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کو بنیامین کو لے کر آئے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو روکنا چاہ رہے تھے، لیکن بادشاہ جو اس وقت بادشاہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بہرحال بہت اہم عہدے پر تھے، وزیر خزانہ کہہ لیجئے، وزیر اعظم کہہ لیجئے، کوئی بھی اہم عہدہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن بادشاہ اوپر موجود تھا، اس کے قانون میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکے. اس کے لیے پھر جو تدبیر کی گئی، اور جو بھی عمال تھے، جو بھی کام کرنے والے تھے، انہوں نے جس پیالے کے ذریعے سے غلہ دیا جاتا تھا، وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا. اور پھر یہ ندا لگائی گئی، آواز لگائی گئی کہ وہ پیالہ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے. اور پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں. پوچھا گیا کہ اگر نکل آیا تو پھر؟ انہوں نے کہا جس کو نکل آیا وہی اس کی سزا ہے، اسی کو لے لیا جائے. تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کہہ رہی ہے، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر، یہ راہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو سجائی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے. دین الملک، بادشاہ کا قانون، وہ جو قانون چل رہا تھا وہ بادشاہ کا قانون تھا. اسی طرح آگے چلیے تو قانون بھی کسی نظام کے تحت بنتا ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہوگا جس کے تحت وہ قانون ہوگا. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے سورہ انفال کے اندر، اور پھر اسی طرح سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف کے اندر. سورہ انفال میں آیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. اور سورہ فتح، سورہ توبہ اور سورہ صف کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، وہ کتاب جو ہے، ودین الحق، اور ایک دین حق کے ساتھ بھیجا. یہ دین حق جس کو دوسری جگہ فرمایا، سورہ شورا کے اندر فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور میزان اتاری. میزان کس لیے کیا جائے؟ تاکہ ایک طرف وہ جیسے میزان کے اندر ہوتا ہے، ایک طرف باٹ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان باٹوں کے مطابق جو بھی چیز ہے وہ تول کر برابر کر کے دے دی جاتی ہے. یہی چیز ہے، جس کا جو حق ہے اس کو مل جائے، توازن انسانی زندگی کے اندر. اور یہ توازن اللہ ہی جانتا ہے، فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا توازن ہونا چاہیے. جب فرد کی اہمیت کو بڑھایا جاتا ہے، اجتماعیت پس منظر میں چلی جاتی، اور جب اجتماعیت کو آگے لایا جاتا ہے، فرد جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. عورت اور مرد، اب جو نظام بھی بنائے گا، مرد ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بنائے گا، کیسے کوئی انسان آبجیکٹیولی کر سکتا ہے؟ اور عورت بنائے گی تو ظاہر ہے وہ عورتوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس کی، وہ اس چیز کو مد نظر رکھے گی. اللہ کی ذات ہی ہے جو ایک توازن دے سکتی. اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں، تو میزان جس میں ہر ایک کو اس کو جو اس کا حق ہے اس کے مطابق مل سکے. سورہ حدید میں بھی اس کو فرمایا گیا، تمام انبیاء و رسل کا جو مقصد بعثت ہے وہ بیان کر دیے گئے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح دلائل، واضح نشانیاں، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان، وہی میزان کا لفظ شورہ میں بھی فرمایا گیا، سورہ شورہ کے اندر بھی، اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، اللہ نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. اور سورہ حدیث کے اندر فرمایا انزلنا معهم الكتاب والميزان، کس لیے؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں. تو یہاں پر فرمایا ودین الحق، وہ دین حق اتارا، وہی وہ میزان جو ہے، کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے اس دین حق کو تمام ادیان زندگی، پور جو بھی نظام ہائے زندگی ہے، ان پر غالب کر دے، نافذ کر دے، قائم کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا. اور پھر یہ نظام، جو بھی نظام ہوگا، اس کی لازماً اطاعت کی جائے گی، کیونکہ نظام تو وہی ہے جس کی اطاعت ہو رہی ہے، ورنہ وہ نظام نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور اسی مفہوم میں آیا ہے سورہ زمر کے اندر، الا للہ الدین الخالص، جان لو اللہ ہی کے لیے خالص اطاعت. اب اس چیز کو دیکھ لیجئے، یہ جو چار چیزیں بیان ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کا لغوی مفہوم بدلہ، پھر بدلہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، پھر قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے، اور اس نظام کی اطاعت کی جاتی ہے. تو ایسے نظام کو جس میں قانون سازی کا اختیار اگر عوام کے منتخب نمائندوں کو دے دیا جائے اور ان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ دین جمہور کہلائے گا. وہاں بادشاہ تھا، بادشاہ کا قول جو ہے وہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر حرف جو ہے وہ قانون ہے. اب وہ جو ہے تقسیم ہو گیا ہے، وہ اختیارات پہلے فرعون کو حاصل تھے، پہلے نمرود کو حاصل تھے، اب وہ گندگی کا سارا ٹوکرا جو ہے انہوں نے سر پر اٹھایا ہوا تھا، اب اس کو تقسیم کر دیا گیا. اب وہ سارے مل کر اس کام کو انجام دیں گے جو پہلے بادشاہ کیا کرتا تھا. اگر بادشاہ کو مانیں گے قانون ساز، تو دین الملک کہلائے گا، جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر آیا ہے. اسی طرح جس نظام کو، جس میں قانون ساز اللہ کو مان کر اس کے عطا کردہ قوانین کو نافذ کیا جائے گا، تو وہ دین اللہ کہلائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواج، اللہ کے دین کے اندر، گویا دین سے مراد وہ نظام حیات ہے جو جملہ معاملات زندگی، یعنی انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات میں رہنمائی کے لیے قوانین و ضوابط وضع کرے اور ان کی روشنی میں بدلے، یعنی جزا و سزا کا تعین کرے. اور پھر زندگی کے جو دو گوشے ہیں، اور یعنی انفرادی گوشہ عقائد عبادات اور رسومات کے ساتھ ساتھ اجتماعی گوشہ یعنی سیاست معیشت اور معاشرت کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہو، تب جا کر وہ پورا دین کہلائے گا. اسی مفہوم میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو دین ہے، مذہب نہیں ہے. اس کے اندر یہ چھ کے چھ چیزیں یا دونوں گوشے موجود ہیں، انفرادی گوشہ جس کے مزید تین گوشے ہیں، اور اجتماعی گوشہ جو مزید تین کے اندر منقسم ہے. قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی کہ اسلام کے لیے مذہب کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے، بلکہ دین کی اصطلاح ہی استعمال ہوئی ہے. اسلام نے انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات دی ہیں، اس کے کچھ عقائد ہیں. سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی. اس کے ساتھ رسالت ہے، آخرت ہے، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اور دوسرا آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تمام عقائد اس کے اندر شامل ہے. اسی طرح عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، مراسم عبودیت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عبادات، وہ بھی آ گئی. پھر تیسری چیز جو ہے رسومات ہے، پیدائش کے موقع پر عقیقہ ہے، ختنہ ہے، نکاح ہے، پھر اس کے بعد شادی کرے گا، اسلام نے اس کا طریقہ دیا ہے. نکاح کیا طریقہ ہے؟ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کرو اور مساجد میں منعقد کرو، پھر ولیمہ دو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہے تمہارا۔ اسی طرح پھر تجہیز و تکفین ہے، اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرو، اس کا طریقہ بیان کر دیا گیا۔ تجہیز ہے، جنازہ ہے، تکفین ہے، جنازہ ہے، پھر اس کی تدفین ہے۔ یہ ہیں وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات۔ پھر اسی طرح اسلام کی جو ہدایات ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق، سیاست ہے تو اسلام نے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جو جی چاہتا ہے کرو۔ 51% اگر سمجھتے ہیں کہ شراب حلال ہے تو حلال ہوگی، اور اگر سمجھتے ہیں کہ حرام ہے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ یہ رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات آئی تھی اس کے اندر مختلف چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ ہر مسلمان امکانی طور پر خطرہ ہے، کہیں اس کے اندر وہ چنگاری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، آگ دبی ہوئی، سمجھ آگ بجھی ہوئی نہ جان، وہ کہیں بھی بھڑک سکتی ہے اور بھڑکی ہے۔ کئی مواقع پر آپ نے دیکھی، جرمنی کے اندر عامر چیما کیا تھا، کوئی مذہبی شخص تھا، وہ اپنی ایجوکیشن کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، جب یہ توہین رسالت والا معاملہ آیا تو اسے برداشت نہیں۔ ہر شخص خطرہ ہے ہمارے لیے امکانی طور پر۔ اور اسی طرح جو اجتماعی معاملات میں ہیں اس کے اندر نفاذ شریعت اور دین کی بات کو وہ حرف آخر نہ سمجھتا، بلکہ اس کو یہ باور کرا دیا جائے کہ اگر شریعت نہیں ہوگی، نظام نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، تمہارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تمہارا ایمان اسی طرح کامل ہے۔ یہ تو ویسے ہی لوگوں نے کچھ گھڑ لیا ہے، ایسے ہی اسلام کو جو ہے، اسلام تو بڑا سیدھا سادہ دین ہے، وہ تو انسان کی انفرادی زندگی سے خطاب کرتا ہے، وہ تو اللہ سے ملاتا ہے، یہ لوگوں نے اسی ویسے ہی سیاسی بنا لیا ہے، پولیٹیسائز کر دیا ہے اس کو۔ تو بہرحال سیاست میں اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ ان الحکم الا للہ، حاکمیت مطلقہ صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی، باقی بتانے آزر۔ بندوں کے لیے خلافت ہے، وہ جو بھی معاملات ہیں مشورے سے طے کریں گے، نصوص کے اندر نہیں، جو بھی دوسرے معاملات ہیں، کوئی نئے مسائل آ رہے ہیں اس کے اندر مشورہ ہوگا اور اس سے وہ چلیں گے۔ حاکمیت اللہ کے لیے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حاکمیت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اس کا اختیار۔ یہ عقیدہ توحید کے جو اجتماعی سطح پر جو نتائج نکلتے ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے یہاں۔ معیشت کے اندر مالک اللہ ہے، اس شے نے انسان کے اندر سے وہ میں کو نکال دیا ہے، تمہارا کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وللہ میراث السماوات والارض، بندوں کے لیے امانت ہے، مجھے تھوڑے عرصے کے لیے دے دیا گیا، 50-60 سال جو ہے بس دیا ہے، امانت ہے۔ شیخ سعدی نے اس کو بڑے پیارے مفہوم میں بیان کیا ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ بڑے سے بڑا بنگلہ بنا لے، عالی شان کوٹھی بنا لیں، کتنا عرصہ رہتے ہیں؟ بعض کو تو موقع ہی نہیں ملتا رہنے کا بھی، اور اگر رہ بھی جائے تو 5-10 سال 20 سال بس، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آگے منتقل ہو جاتی، پھر وہ آگے منتقل ہو جاتی۔ تو معیشت میں بنیادی نقطہ، بنیادی اصول یا عقیدہ توحید کا جو تقاضا نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امانت۔ اقبال نے جو کہا ہے ابلیس کی مجلس شورا کے اندر کہ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، یہ امین ہے انسان، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر آگے چلیے معاشرت، یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا تمہارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور تم سب آپس میں برابر ہو، سب آدم کی اولاد ہو۔ انا خلقناکم من ذکری و انسا، ایک مرد اور ایک عورت آدم اور حوا سے تم سب کو پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء کے شروع میں، تو کوئی جو ہے وہ سب برابر ہیں، ہر ایک ان کی جان مال آبرو عزت سب جو ہے وہ برابر ہے، یکساں محترم ہے. وحدت الہ اور وحدت آدم، سیکولرزم اور نیشنلزم نے آ کر ان کا خاتمہ کر دیا. ہمارا رب ہمارا مالک ایک ہے اور ہم سب آدم کی اولاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود کلکم بنو آدم و آدم من تراب. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل. تم سب آدم ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، سب برابر ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ تو پیدا ہو گیا ہے اب وہ پیدائشی طور پر بڑھیا ہے، برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے اب وہ برہمن ہے، اور کوئی شودر کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ شودر ہے، وہ ہے ہی نیچ ہے ہی گھٹیا. ہمارے ہاں بھی کچھ کم نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ تصورات چلتے ہیں. انہی تصورات کو ختم کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو ختم کرنے آئے تھے. کیوں کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، فکر کرو کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤں گا. اے صفیہ نبی کی پھوپھی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ نہیں ہے کہ نبی کی پھوپھی ہے نبی کی بیٹی ہے. اس بنیاد پر وہ جو یہود کا تھا، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہے اس کے چہیتے ہیں. لن تمسنا النار الا یوما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن ہوں گے جو ہمیں چھوئے. یہ وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ دین کا تصور ہے پورا جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں غالب تصور جو ہے وہ سیکولرزم کا ہے، جو بھی چل رہا ہے کہ افراد انفرادی زندگی میں مختلف مذاہب پر عمل کر سکتے لیکن اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کو سند یا ذریعہ رہنمائی نہیں بنایا جا سکتا. یعنی ہم مذہبیت ہے اور ساتھ میں لادینیت ہے، اور اس کے جو نقصان ہے، ہماری اکثریت جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے. وہ اسلام کو زندگی کے صرف انفرادی زندگی سے متعلق ہی متعلق سمجھتی ہے. کیا ہے اسلام؟ نماز روزہ حج زکات، اور اس سے آگے کی کوئی بات ہو تو کہتے ہیں بس بھائی اتنا ہی رہو، یہ بہت ہے، کدھر جا رہے ہو، یہی کافی ہے، نماز روزہ حج زکات کر لی. یہ دین کو ہم نے تقسیم کر لیا، اور اس کی سزا جو ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، یہود کی مثال دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، تم پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے جو یہود پر آئے، بالکل حظ و نعل بالنظر، جیسے ایک جوتی دوسرے کے مشابہ ہوتی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ عقائد عبادات اور رسومات، کیا قرآن میں صرف یہی ہے؟ کیا سیاسی نظام کی کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ معاشی نظام کی کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ معاشرتی نظام کی کوئی رہنمائی نہیں؟ اور اگر ہے تو پھر کس لیے ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کس کی ذمہ داری؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو بھی یہ کام کرے، الا خزي في الحياه، دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دے. اس کے لیے کوئی کسی لیکچر اور کسی واعظ اور کسی درس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کیا ذلت و رسوائی ہماری ہے. آج کیوں ذلیل کے کل تک نتی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اور اقبال کیا کہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، مسلمان تھے، ایک ہاتھ میں قرآن تھا ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور قرآن کو چھوڑا تو پھر سب کچھ چھوٹ گیا، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. یہ ہے ہماری ذلت کی وجہ، یہ ہے ہماری رسوائی کی وجہ، یہ ہے ہماری رضالت کی وجہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ایک شدید ترین عذاب کے اندر جھونک دے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کرے اللہ اس سے غافل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو آخرت کے حالات ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے تم پر, جس طرح دسترخوان بچھایا جاتا اور کہا جاتا ہے آئیے تناول فرمائیے. صحابہ نے پوچھا ہم بہت کم ہوں گے, 313 تھے, 1000 پر غالب آ گئے تھے, 700 تھے, گئے تو 1000 تھے لیکن وہ عبداللہ ابن ابی 300 لے کر آ گیا تھا غزوہ احد میں, 700 3000 پر غالب آ گئے تھے تو اس سے بھی کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, بہت زیادہ تعداد ہوگی. پوچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی. پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھیں کیا یہ کیفیت نہیں ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی مرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہماری پلاننگ کے اندر ہم نے یہ کہیں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے؟ پلاننگ کی ہوگی ہم نے 40 سال 50 سال, ہو سکتا ہے 100 سال کی ہو, لیکن موت کہیں نہیں ہوگی. موت کا لفظ دیکھ لے تو ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے, نہیں, بدشگون منہ سے نہیں نکالتے, ایسے منحوس الفاظ نہیں نکالتے. تو موت تو ایسا ساتھی ہے کہ وہ نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے, نہ بڑے کو, نہ عورت نہ مرد, کسی کا لحاظ نہیں, وہ تو آ کر رہے. اور دنیا کی محبت کتنی ہے وہ بھی ہمیں معلوم, دنیا ہی دنیا پڑی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جایا ہے, وہ اشربوا فی قلوبہم العجلا, بچھڑے کی محبت جو ہے وہ ان کو گھول کر پلا دی گئی. اس طرح ہمارے اندر وہ جو ہے نا دنیا کی محبت, وہ ایسے گھولی ہوئی ہے اور ہم نے پی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بدا الاسلام غریبا, اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی تھی, اجنبی تھا, غریب کا مطلب ہے اجنبی. وسیعود کما بدا, ان قریب یا دوبارہ غریب ہو جائے گا, اجنبی ہو جائے گا. فتوبا للغرباء, تو خوشخبری ہے اس کے ساتھ اجنبی ہو جانے والا جو اس پر عمل پیرا ہوں گے. یہ ہمارا دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی لے کر آیا میں اسے قبول نہیں کروں گا. اللہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین کو, اپنی اس نعمت کو پورا کر دیا. یہود کہتے تھے یہ آیت ہمارے بارے میں اترتی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ہم اس دین کو اپنا یوم عید مناتے. لیکن آج ہماری زندگی کے اندر پریارٹی تو بڑی دور کی بات ہے, ثانوی بھی نہیں, سال پتہ نہیں کس درجے میں ہے دین اور ہمارا اسلام سے تعلق. صرف ایک خانہ پوری کی حد تک ہے, جس طرح شناختی کارڈ میں اسلام کا ایک خانہ رکھا ہوا ہے, ہماری زندگیوں میں بھی بس اتنا ہی. لیکن سوچ لیں, میں بھی آپ بھی, موت تو آ کر رہے گی اور کچھ پتہ نہیں وہ قریب ہی آگ لگی ہو, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اس دین کے حوالے سے ہمارا کیا, ہم نے اس کے لیے کوشش کی, کیا محنت کی, اس کو سمجھا کتنا ہے, اس کو اپنا دین سمجھا ہے؟ ہر چیز کے لیے ہم کہتے ہیں میری, یہ میرا دین ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ضرورت ہے کہ دین کا صحیح علم سیکھے اور پھر اس دین کو کے غلبے کے لیے محنت, کوشش, جد و جہد کرے. وہ کام جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب علما, جس شخص کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا, لیکن کس لیے؟ لیحیی بہ الاسلام, تاکہ اسلام کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. وہ دین, وہ نظام زندگی جو ہے وہ جو ختم ہو گیا ہے اس کو کیا جا سکے. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ, تو اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ ہوگا, صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت کے اندر. اللہ تعالی ہمیں, مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کا ساتھ وہاں پر عطا فرمائے. بہت ہی درد مندی کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ اپنے معاملات پر غور کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.